الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر بعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه غطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صلوات محترم کل ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا وہ سلسلے گفتگو آج اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ بابرکت ہے وہ اللہ تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت ہے وہ اللہ جس کے کنٹرول میں ملک ہے پوری کائنات. وہ ہوا علی کل شیء قدیر اور وہ ہر شے پر قادر ہے. یہ وہ ہے جس نے موت کو خلق کیا حیات کو خلق کیا لے یبلوکم ایکم احسن عملا تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. وہ عزیز الغفور وہی صاحب عزت ہے اور وہی مغفرت کرنے والا ہے. دیکھو قرآن مجید کا ایک مستقل سبجیکٹ ہے کہ پروردگار نے اپنی آیتوں میں اپنی صفتوں کا بیان کیا. کان اللہ بکل شیء علیما, اللہ علیم ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ غفور ہے, اللہ قہار ہے. یعنی ہر دو آیتوں کے بعد تمہیں یہ جملہ مل جائے گا, بلکہ بعض جگہ تو ہر آیت میں یہ جملہ ملے گا کہ اللہ ایسا ہے اللہ ایسا ہے. تو بات یہ ہے کہ جس سماج میں اسلام آیا وہ سماج مشرکوں کا سماج تھا اور وہ دیکھے ہوئے خدا وہ پوجے جا رہے تھے. بھائی وہ جو خدا پوجے جا رہے تھے نا, جب چاہو انہیں دیکھ لو, گردن اٹھاؤ دیکھ لو, جب چاہو انہیں چھو لو, ہوا جا سکتا نا خریدا کے. انہیں جا کر اگر سونگنا چاہو سو سکتے ہو, زبان سے اگر چکھنا چاہو تو چکھ سکتے ہو. یہ خدا دیکھے ہوئے اور محمد کا خدا اندیکھا. محمد رسول اللہ کا خدا اندیکھا. تو اب یہ مجبوری تھی قرآن کی کہ قدم قدم پر قدم قدم پر اللہ کی صفتوں کا بیان کرتا جائے. بھائی اسی لیے پہلی آیت میں دو صفتیں ہیں, علی کل شیء قدیر, ملک اس کے پاس ہے. دوسری آیت میں وہ خالق حیات و موت, وہ مغفرت کرنے والا ہے, وہ صاحب عزت ہے. تو اب اگر بات واضح ہو گئی کہ اتنی تعداد میں ان صفتوں کی ضرورت کیا تھی, زیادہ تفصیل میں آج وقت نہیں ہوا. تو اگر یہ بات واضح ہو گئی تو سب سے زیادہ پروردگار نے جس صفت کو واضح طریقے سے بیان کیا ہے وہ ہے خالقیت. الذی, دیکھو نا درمیان میں کیا رکھا, الذی خلق الموت والحیات. یعنی صرف تمہارا خالق نہیں ہے, کون سی شے اس کائنات کی جس پر موت نہ آتی ہو, جس پر زندگی بارز نہ ہوتی ہو. پتا پیدا ہوا سوکھ کے مر گیا, جانور پیدا ہوئے سوکھ کے مر گئے, خشک ہو کے مر گئے, ایسا ہوا یا نہیں؟ انسان پیدا ہوا لاغر ہو کر مر گیا. تو موت و حیات وہ کیفیتیں ہیں جو ہر وجود پر طاری ہو رہی ہیں. تو پروردگار نے کہا میں فقط تمہارا خالق نہیں ہوں, تمہاری موت اور تمہاری حیات کا بھی خالق ہوں. توحید توحید پہ رکنا. اور اب جو خالقیت پہ پروردگار نے آواز دی تو کس کس طریقے سے آواز دی؟ خلق السماوات والارض. میں سن رہا خدا کی سب بالحق تعالی ما یشکون. اللہ نے آسمان و زمین کو خلق کیا, حق کے ساتھ خلق کیا. بلند ہے ان باتوں سے جو مشرکین اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. تعالی ما یشکون وہ بلند ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ تھوڑا سا مہینہ ہے رمضان کا اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں کچھ آیتیں اپنے سننے والوں کو ہدیہ کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں. اچھا بھائی, اس سے فوراً بات کا خلق الانسان من نطفہ فاذا ہوا خصیم مبین. ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا, ایک نجس پانی سے پیدا کیا. اذا ہوا خصیم مبین, اور اسے دیکھو کہ وہ ہم سے ہی لڑنے پہ آمادہ ہے. چلو یہ سورہ نحل, سورہ نحل سے میں نے دو آیتیں پڑھی. کیا بھول گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, خلق الانسان جن من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتري فجعلناه سميعا بصيرا. ہم نے خلق کیا انسان کو, جب میں آب مخلوق سے خلق کیا, نبتری ہم اس کا امتحان لینا چاہ رہے تھے. جعلنا سميعا بصيرا, ہم نے انسان کو سننے والا بھی بنایا اور دیکھنے والا بھی بنایا. یہ سورہ دہر اور وہ سورہ تین. بسم اللہ الرحمن الرحیم و تین ہے. دیکھو خالقیت میں کہاں کہاں کیسے کیسے بات. و تین ہے, و زیتون ہے, و تور سینینا, و حاض البلد الامین. انجیر کے درخت کی قسم, زیتون کے درخت کی قسم, وہ ہے تور کی قسم, اور شہر مکہ کی قسم. نہیں معلوم آپ تشریف فرما تھے یا نہیں, رمضان کی ابتدائی تاریخوں میں میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو بے جوڑ باتیں تو ہم بھی نہیں کرتے. کتنی بے جوڑ ہے یہ, تم نے غور کیا؟ انجیر کے درخت کی قسم, زیتون کے درخت کی قسم, تور کے پہاڑ کی قسم, مکے کے شہر کی قسم. میں اس سے زیادہ بے جوڑ کبھی تم نے دنیا میں سنا؟ لیکن اب اس بات کو کیوں بھول رہے ہو کہ تم ہو صاحب عقل اور وہ ہے عقلوں کا خالق. ضمن یہ بات آ گئی ہے تو میں نے کہا روک کر اپنے سننے والوں تک قرآن مجید کا ایک میسج پہنچا دوں. انجیر کے درخت کی قسم, زیتون کے درخت کی قسم, تور کے پہاڑ کی قسم, شہر مکہ کی قسم, ہم نے انسان کو بہترین پیدا کیا. تو کیا رب ہے کبھی تم نے سوچا؟ تو چلو ذرا آج قرآن کی تفسیر کا ایک ورق کھول دیں. دیکھو قرآن نے کہا کہ جب آدم اور حوا نے پھل کھایا تو انہوں نے اپنے آپ کو برہنا محسوس کیا. فبدا یختصفان من ورق الجنہ, تو انہوں نے جنت کے ایک درخت سے پتے توڑے اور اپنی سطح پوشی کر لی. یہ ہے قرآن کہ جنت کے درخت سے پتے توڑے اور انہوں نے سطح پوشی کر دی. جانتے ہو توریت نے کیا لکھا؟ توریت نے لکھا کہ وہ درخت جس کے پتے توڑے تھے وہ انجیر کا درخت تھا. ابھی میں نے عرض کیا کہ وہ اپنوں کا خالق ہے, اور دو درخت ایک پہاڑ ایک شہر, کوئی نہ کوئی سبق تو ہوگا. اچھا بھائی, اب زمانہ آگے بڑھا, آدم زمین پہ آئے, حوا زمین پہ آئے, نسل انسانی بڑھی, اور نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا. نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے اپنے مومنین کے ساتھ تو بہت دنوں تک کشتی پانی پہ چلتی رہی. ایک دن پرندوں کو بلایا نوح اور کہا کہ دیکھو بھائی کہیں خشکی اگر نمودار ہو گئی ہے تو آ کر مجھے اطلاع دو. پرندے جھنڈ کے جھنڈ اڑے, فضاؤں میں گئے, اور ایک پرندہ ایک درخت سے ایک پتا توڑ کے لایا اور لا کر اس نے نوح کے سامنے ڈال دیا. نوح نے کہا کہ بھائی مبارک ہو, مبارک ہو, زمین نظر آ گئی, ورنہ اگر زمین نظر نہ آئی ہوتی تو یہ پرندہ پتا کہاں سے لے کے آتا. وہ پتا زیتون کے درخت کا تھا. بھائی بہت بہت توجہ رکھنا. آدم نے انجیر کا سطر پوشی کی, نوح کے سامنے جو پتا آیا وہ زیتون کا تھا, یعنی آدم کے عہد کی قسم, نوح کے عہد کی قسم, کوہ طور یعنی توریت کی قسم, شہر مکہ یعنی قرآن کی قسم, انہی چار شریعتوں پہ ہم نے انسانوں کو بنایا ہے. ذکر یہی سے آگے بڑھ جائے. میں نے تمہارے سامنے دو تین آیتیں پڑھی ہیں, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین, ہم نے انسان کو بہترین بنایا ان چار شریعتوں پہ انسان کو چلایا. سمجھ رہے ہو نا بات کو, خلقت خالقیت پہ بات کرتا جا رہا ہے. اور عجیب طریقے سے اس نے پہلی وحی میں آواز دی, بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا. خلق الانسان من علق, انسان کو جمے ہوئے خون سے خلق کیا. دیکھو بھائی یہی تو لانا تھا تمہیں, انسان کو جمے ہوئے خون سے خلق کیا. بھائی دیکھو دنیا میں خالق بہت سے, وہ جو لکڑی کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے نا, خالق کو وہ بھی ہے, لکڑی اسے دے دو وہ میز بنا دے گا, کرسی بنا دے گا, ممبر بنا دے گا. بھائی خالق وہ ہے نا, بھائی توجہ رہے. اچھا لوہار, لوہا اسے دے دو جو کہو گے وہ بنا دے گا. تو بڑھائی لکڑی سے چیزیں بنا سکتا ہے, لوہار لوہے سے چیزیں بنا سکتا ہے, لیکن لوہار لوہا نہیں بنا سکتا. بڑھائی لکڑی نہیں بنا سکتا, اور تمہارا خالق وہ ہے جو پہاڑ کو اونٹ نہیں بناتا ہے. تمہارا خالق وہ ہے جو سانے کے زمانے میں پہاڑ کو ناکا بنا سکتا ہے, جو موسیٰ کے ہاتھ کی لکڑی کو اجدا بنا سکتا ہے, جو جمے ہوئے خون کے انسان بنا سکتا ہے. مقام توحید تمہیں بہت زیادہ نہیں روکوں گا. اچھا بھائی تو جمے ہوئے خون سے, خلق الانسان من علق, اللہ نے انسان کو جمے ہوئے خون سے خلق کر دیا. بھائی یہ جمے ہوئے خون سے خلق کیوں کیا؟ هو الذی, بھائی توجہ رہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, ہم نے تمہیں جمے ہوئے خون سے آدمی بنا دیا, علم بھی دیا عقل بھی دی, کیوں؟ تاکہ ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں. تو مالک اب کس چیز کا امتحان, کیسا امتحان, سوالات کیا ہوں گے, جوابات کیا ہوں گے, کہا مت گھبراؤ ہے نا. اچھا ایک سوال یہی اپنے نوجوان دوستوں سے کرتا جاؤں, آج ان کی تعداد زیادہ ہے. یہ بتاؤ کہنے لگا لے اب وقت ایوکم احسن عملا, ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ تمہیں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. ٹھیک ہے نا, کون امتحان لینا چاہتا ہے؟ اللہ. کس کا؟ ہمارا. تو چلو پوچھیں کہ پروردگار تو کن سبجیکٹس میں ہمارا امتحان لے گا. تب یہ نوجوان بولے کہ پوچھ تو لیں لیکن ہمیں براہ راست جواب نہیں دیتا. اچھا چلو بھائی ہمیں نہیں دیتا, ملا کو دیتا ہوگا. تو کسی مولوی سے شیخ الحدیث سے چل کے پوچھے کہ بھائی پوچھ کے بتا دو کہ وہ ہمارا امتحان کیسے لینا چاہتا ہے. ملا بھی جھنجلا کے یہی کہے گا کہ بھائی ہم پوچھ تو لیں لیکن براہ راست وہ جواب نہیں دیتا. تو اب ملا وسیلے کا قائل ہو یا نہ ہو, اللہ تو وسیلے کا قائل ہے نا. ہمیں تو تیزی کے ساتھ اس مرحلے فکس سے آگے بڑھ جانا ہے. اچھا بھائی تو امتحان لے گا, اسی لیے کہا اما پھر چلو آیتوں کی طرف. اما یاتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دیکھو بھائی سنو, اب میں تنقید میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, توحید سے اب نبوت کی طرف جا رہا ہوں میں. دیکھو قرآن کہتا ہے اما یاتینکم منی ہدن, ہر زمانے میں تمہاری طرف میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی. فمن تبع ہدایا, جو میری ہدایت کی پیروی کرے, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, انہیں نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. دو مرتبہ ہدایت کا لفظ استعمال کیا, میری طرف سے تمہاری طرف ہدایت آتی رہے گی, ہادی نہیں کہا, ہدایت آتی رہے گی. بھائی توجہ رہے, اب ہادی میں اور ہدایت میں فرق کیا ہے؟ اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو میں یہیں سے آگے گیا. بھائی ہادی نہیں, خطیب. کیا خطیب 24 گھنٹے ہر وقت زندگی کے ہر لمحے میں خطابت کرتا ہے؟ بھائی خطیب وہ جو کبھی خطابت کرے کبھی نہ کرے. اچھا بھائی ڈاکٹر کیا 24 گھنٹے علاج کرتا ہے؟ بھائی سوتا بھی تو ہوگا, اور بھی دوسرے ضروریات ہیں. تو ڈاکٹر وہ جو کبھی علاج کرے کبھی علاج نہ کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا ہادی جو کبھی ہدایت کرے کبھی ہدایت نہ کرے. کہا ایسا تو بھیجوں گا نہیں جو پارٹ ٹائم ہادی ہو, جسے بھیجوں گا وہ مجسمہ ہدایت ہوگا. اگر اٹھے جب ہدایت, اگر اٹھا دے جب ہدایت. تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں نا کہ جب وہ اپنے مزاج کی ہر کیفیت میں ہدایت ہے. بھائی توجہ رہے, اگر سوئے جب ہدایت, اگر سلا دے جب ہدایت, اگر بیٹھے جب ہدایت, اگر بٹھا دے جب ہدایت, اگر اٹھے جب ہدایت, اگر اٹھا دے جب ہدایت. ایسا ہو تو محمد کہلائے. میں اپنے سننے والوں کو توحید سے نبوت تک لے آیا, ایسا ہو تو محمد کہلائے. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں کہ میرے محمد کا کردار تمہیں معلوم ہے؟ اگر معلوم ہو تو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ سنو بھائی سنو, پیغام اسلام میں پہلا کام جو میرے نبی نے کیا, کہا یہ تمہارے بت کسی کام کے ہیں؟ یہ تمہارے بت کسی کام کے ہیں؟ وہ سوچنے لگے کہ ہاں واقعی یہ کام کے ہیں یا نہیں ہیں. جواب میں اب رسول نے سکوت نہیں کیا, جواب میں کہنے لگے تمہارے بت اپاہج ہیں, ادھر سے اٹھاؤ وہاں رکھ دو, وہاں سے اٹھاؤ کہیں اور لے جاؤ, اٹھا کے پھینک دو ٹوٹ جائیں گے, اپاہج ہیں. میرا خدا اللہ کل شہید. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں سننا ذرا, یار رک کے سن لو, جیسے کہ 3 ہی گھنٹے ہیں, 1 گھنٹہ گزر چکا, یہ گھنٹہ گزر رہا اور اس کے بعد 1 گھنٹہ, تو میں چاہ رہا ہوں نا کوئی میسج ڈیلیور ہو جائے میرے سننے والوں پر. اچھا بھائی تمہارے بت اپاہج, میرا خدا اللہ کل شہید کبھی, تمہارے بت گونگے بول نہیں سکتے, میرا خدا کلم اللہ موسیٰ تکلیما, جس چیز میں چاہے کلام پیدا کرتے. دیکھ رہے ہو نا, تمہارے بت جاہل, میرا خدا ہر شے کو جاننے والا. تو پہلے میرے نبی نے ان بتوں کی برائی سامنے کی. توجہ رکھنا توجہ رکھنا, پہلے ان کی برائی بتلائی, پھر اپنے والی کی اچھائی بتلائی. تو اسلام کی تبلیغ میں پہلے یہ کہ دشمن کی برائی کرو, بعد میں دوست کی اچھائی کرو. جہاں تک میں تمہیں لے کے آیا ہوں, یہی تو تمہارا کلمہ ہے توحید والا, اس کا میسج یہی ہے لا الہ, نفی کرو سب کی اور پھر کہو الا اللہ. مزہ نہیں ہے کہ انہیں بھی مانو انہیں بھی مانو, نہیں, پہلے ان کی نفی کرو پھر اس ایک کو تسلیم کرو. سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا بھائی تو اب میرا نبی, سچویشن دیکھنا نازک, ذرا سا اور آگے بڑھ رہا ہوں میں. امامت تک تو بہت دیر میں پہنچوں گا نا, ابھی نبوت تک آیا ہوں میں. تو میرا نبی پہلے اس نے بتوں کی برائیاں کی اور بتوں کے عیب گنوائے, عیب, اندھے ہیں, لنگڑے ہیں, لولے ہیں, اپاہج ہیں, بیکار ہیں, بے علم ہیں, دیکھ نہیں سکتے, کچھ بھی تو نہیں, اور تم نے خدا مان رہے. میرا خدا صفتوں والا ہے, کمال والا ہے, ٹھیک ہے. تو پہلے ان کے عیب گنوائے, پھر اپنے خدا کا کمال بتلایا. وہ بڑے اپنی آن پہ جان دے دینے والے عرب تھے. تاریخ دیکھو گے تمہیں اندازہ ہوگا کہ غلطی سے کسی کی اونٹنی پر کسی کا تیر لگا اور اس کا پستان زخمی ہو گیا, 200 سال جنگ ہوتی تھی عربوں اس بات پر, غیرت پر اور ناک پر. تو اتنی بڑی ناک والے عرب, سمجھ رہے ہو, ان کو میرا نبی کہتا ہے تمہارے بت ایسے بیکار, ایسے بیکار, اتنے خراب, اتنے بے مصرف, ٹھیک ہے نا. تو کبھی تو کوئی کہتا کہ محمد تم ہمارے خداؤں میں عیب نکال رہے ہو, لاؤ اپنا خدا, تو 100 عیب ہم نکال دیں گے. تم نے ہمارے بتوں میں 10 عیب نکالے, لاؤ اپنا خدا تو ہم اس میں 100 عیب نکال کے دے دیں گے. پوری تاریخ کھنگال ڈالو, مشرک کا کوئی چیلنج نہیں ملتا. چیلنج کر رہا ہوں, مشرک کا کوئی چیلنج نہیں ملتا. پر چیلنج کیا کر سکتا تھا کہ ہمارے بتوں میں تم نے 10 عیب نکالے ہیں, لاؤ اپنا خدا ہم اس میں 100 عیب نکالیں گے. پر یہ مشرک خاموش کیوں ہو گیا, چیلنج کیوں نہیں کر رہا ہے؟ بات کل اتنی تھی کہ اتنا بے عیب رسول بھیجا ہے کہ پہلے اس میں عیب تلاش کرو, خدا تک بات کرو. کامن سینس کی کسوٹی پہ پرکھ کے دیکھو. میں نے اپنے اس دعوے کی دلیل میں کوئی آیت نہیں پڑھی, کوئی روایت. تمہارا کامن سینس اتنا بے عیب رسول بھیجا, پہلے اس میں عیب تلاش کرو. ایسا بے عیب رسول, مکے کے مشرک سماج میں بت پرستوں کا معاشرہ, نعوذ باللہ شرابیوں کا معاشرہ, رشوت خوروں کا معاشرہ, ظالموں کا معاشرہ, جوا کھیلنے والوں کا معاشرہ, یعنی کوئی عدل کی صورت نہیں تھی اس معاشرے میں. شرابیوں سے کہنے لگا آج سے شراب بند, ختم کرو. پورے معاشرے کو چیلنج کر رہا ہے اکیلا محمد. شرابیوں سے کہا آج سے شراب نوشی بند, جواریوں سے کہنے لگا آج سے جوا بند, رشوت لینے والوں سے کہنے لگا آج سے رشوت بند, غیبت کرنے والوں سے کہا آج سے غیبت کرنا بند, جھوٹ بولنے والوں سے کہا آج سے جھوٹ نہیں سنا جائے گا اور نہ بولا جائے گا. بس دیکھ رہے ہو نا, ایک اکیلے انسان نے پورے معاشرے کو بدل دیا. یہ ہے تو یہی, یہ بتا رہا تھا ختم نبوت کی قوت, خاتم النبیین کی قوت. پھر سننا, سود خاروں سے کہا سود بند, رشوت خوروں سے کہا رشوت بند, جوا کھیلنے جواریوں سے کہا آج سے جوا بند, شرابیوں سے کہا آج سے شراب بند, ہر برائی کو کہا آج سے بند. بس کسی مائی کے لال میں یہ جرات نہ ہوئی کہ محمد سے آگے بڑھ کے کہتا کہ ہمیں روک رہے ہو, کل تک تمہارے باپ دادا بھی یہی کرتے تھے. سمجھ میں آیا, کوئی تو خیرت والا کہتا کہ تم ہمیں روک رہے ہو شراب سے اور دعا سے, تمہارے باپ دادا بھی یہی کیا کرتے تھے. خدا کی قسم کسی کی زبان نہ کھلی, جیسے محمد ویسے ان کے باپ دادا. اب پڑھا لکھا مجمع ہے, جیسے محمد ویسے ان کے باپ دادا. اب زمانہ آگے بڑھ گیا, تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گیا, اور عجیب و غریب مشہور ہے. فکر یہ کہ ایک دن پیغمبر نے کسی سے سورا لیا, کسی کو سورا دیا. ٹھیک ہے نا, ظاہر ہے کہ تاریخ کا ایک واقعہ بیان کرنا ہے چھوٹا سا, تاکہ میرے محمد رسول اللہ سے ریلیٹ ہو جائے یہ واقعہ, اور پھر میں ذرا سا اور آگے بڑھ جاؤں. کسی سے سورہ لیا, کسی کو دیا, اس لیے کہ جبریل آ گئے تھے سورہ دینے کے بعد کہ یا رسول اللہ لا یبلغھا الا انت اور رجل
منک.
سننا یا رسول اللہ, اللہ کہتا ہے کہ یہ جو سورہ بھیج رہے ہو نا, تو یا تو تم خود جاؤ یا رجل من, ایسا مرد جائے جو تجھ سے ہے, کسی اور سے نہیں. بہت پڑھا لکھا مجمع ہے, اگر پڑھا لکھا مجمع نہ ہوتا تو میں تشریح کرتا. بھائی معین کر دیا کہ وہ جو جائے گا رجل ہوگا, اور جو جائے گا وہ من کا تجھ سے ہوگا. کیا پہلے نہیں کہہ چکے تھے کہ یا علی تو مجھ سے ہے, میں تجھ سے ہوں؟
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
سن 7 میں خیبر کی جنگ ہو چکی ہے, اور وہاں کہہ چکے نہ اوتی ان رائے تھا پتن رجولن. جملے نے خود معین کر دیا کہ وہ رجل کون ہے, وہ من کا کون ہے. کسی سے لیا سورہ, کسی کو دے دیا, اور کہا یا علی جاؤ یہ سورہ پڑھ دو. کیا اس حج سے قیامت تک کوئی خانہ کعبہ کا برہنہ طواف نہیں کرے گا, کوئی طواف میں اور حج میں سیٹیاں نہیں بجائے گا, کوئی شور و غل اور ہنگامہ نہیں کرے گا, کوئی فسق و فجور کی بات نہیں کرے گا, اکیلا ہے اکیلا. بھائی یہی تو لانا تھا اپنے سننے والوں, یہ اکیلا کھڑا ہوا ہے اور مشرکین کے مجمع میں کہہ رہا ہے آج سے کوئی برہنہ طواف نہیں کرے گا, میرے نبی کا حکم ہے. آج سے کوئی سیٹیاں نہیں بجائے گا. بھائی توجہ رہے, آج سے کوئی شور و غل, حج کے موقع پہ شور و غل کیا کرتے تھے, مشاعرے کرتے تھے, سیٹیاں بجاتے تھے, میلہ لگاتے تھے, آج سے سب بند. بھائی توجہ رہے, سب بند. کھڑا ہوا عرب سانس روکے ہوئے سن رہا ہے, کسی مائی کے لال میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ کہے کہ علی آج منع کر رہے ہو, کل تک تمہارے باپ دادا بھی یہی کیا کرتے تھے. جیسا محمد ویسا علی, بھائی سمجھ رہے ہو نا؟ تو اب پھر واپس چلو قرآن کی طرف, تاکہ مقام محمد عربی سمجھ میں آ جائے. مشرکوں سے کہا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اے مشرکوں سنو, ہم نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا ہے شاہدا علیکم, وہ تمہاری ہر بات کا گواہ ہے, ہر بات کا گواہ ہے. یہ رسول ہم نے کیسا بھیجا؟ کما ارسلنا الی فرعون رسولا, جیسا ہم نے فرعون کے پاس بھیجا تھا, محمد موسیٰ جیسا. بہت سامنے کی بات ہے نا, جاؤ دیکھ لینا سورہ مزمل میں اس آئے مبارکہ کا ترجمہ, دیکھ لینا محمد موسیٰ جیسا. اب مجھے اجازت دو کہ اس مرحلے پر تمہیں روکوں, اور روکنے کے بعد ایک چھوٹا سا واقعہ, میں واقعہ بہت کم بیان کیا کرتا ہوں, ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کروں اور پھر سلسلہ فکر یہاں سے آگے بڑھ جائے. اب تو آنا ہے مجھے علی تک, محمد موسیٰ جیسا. مجھے نہیں معلوم کہ یہ آیت کب نازل ہوئی, لیکن ہے قرآن محمد موسیٰ جیسا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب اسلام کا آغاز ہوا, آرام سے سننا, اسلام کا جب آغاز ہوا تو ایک دن مشرکین عرب نے قتل رسول کی سازش کی. ابو طالب کے کانوں کو یہ خبر گئی, اور ابو طالب نے طے کیا کہ میں 24 گھنٹے اپنے بھتیجے کے ساتھ رہوں گا. اسے دوست اور دشمن ہر ایک نے لکھا ہے اس واقعے کو, اور اس واقعے کو تمہیں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. ہر وقت ساتھ, صبح کو ساتھ ہیں, شام کو ساتھ ہیں, دوپہر میں ساتھ ہیں. ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ ابو طالب گھر میں رہ گئے اور رسول نکل گئے, اور کئی جب ابو طالب اٹھے گھر سے باہر آئے تو کئی گھنٹے تک بھتیجے کی خبر نہ ملی. سب نے لکھا ہے سب نے. اور اگر اعتبار نہ ہو تو ابن ابی الحدید معتزلی کی شرح نجی بلاغا میں یہ واقعہ دیکھیں. دیکھنے کے بعد بولنے کا عادی ہوں. اچھا بھائی باہر نکلے, پوچھا داہنے بائیں کہ کسی نے میرے بھتیجے کو دیکھا؟ سب نے کہا ہم نے کبھی دیکھا. واپس پلٹے, اپنے غلاموں کو بلایا اور بنی ہاشم کے جوانوں کو بلایا, تعداد بھی ہے ان کی بڑی تعداد, بڑی تعداد تھی. غلاموں سے کہا چھوٹے چھوٹے نیمچے خنجر سے بڑے اور تلوار سے چھوٹے, انہیں اپنے اپنے نیمچے لے آؤ. بنی ہاشم کے جوانوں سے کہا اپنی تلواریں لاؤ. جب سب اپنا اسلحے لے کے آ گئے تو ایک مرتبہ کہنے لگے ان کو دامنوں میں اور آستینوں میں چھپانا. اور یہ جو مکے کے چاروں مکے میں کعبے کے چاروں طرف جو مشرکین کے سردار بیٹھے ہیں ان کے پہلو میں جا کے بیٹھ جاؤ, ان کے پہلو میں جا کر بیٹھ جاؤ. میں جا رہا ہوں اپنے بھتیجے کی تلاش میں, اگر میں اپنے بھتیجے کو زندہ سلامت لے کے آ جاؤں تو انہیں کچھ نہ کہنا, اور اگر دیکھو کہ میں اکیلا آ رہا ہوں تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, تلواریں نکالنا ان کے سینوں میں پروس کرنا. یہ ہے ابو طالب. چلے بس, میں بہت کم واقعات بیان کرتا ہوں لیکن جب میں اس واقعے تک آیا ہوں تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ اسے بیان کر رہا ہوں. گئے دو آدمیوں کو لے کر, سرزمینیں بٹھاتے اترے, کوہ ابو قبیس سے اترے اور ڈھونڈتے جاتے ہیں, آواز دیتے جاتے ہیں, محمد میرے بھتیجے اگر سنو تو میری آواز پر بیٹھو. کہ کیسے جاتے ہیں؟ جب ابو قبیس کی چوٹی سے نیچے اترے تو دیکھا کہ ایک میدان میں محمد رسول اللہ ان کے بھتیجے نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے پیچھے ان کا چھوٹا بیٹا علی وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے. سمجھ رہے ہو بات
کو؟
اب تم سے بہتر کون سمجھے گا؟ بھائی یہاں تو ابو طالب کو سمجھ لو, گم تو دونوں ہوئے تھے نا, محمد بھی اور علی بھی, بیٹے کی تلاش میں نہیں گئے. بیٹے کی تلاش میں نہیں گئے, بھتیجے کی تلاش میں گئے. اچھا بھائی انتظار کرتے رہے, انتظار کرتے رہے کہ نماز تمام ہو تو بات کریں. نماز ہو رہی ہے, انتظار کر رہے ہیں. اب وہ جو دو آدمی گئے تھے ابو طالب کے ساتھ جن کے نام تاریخوں میں نہیں ہیں, بچہ اگر ہو نا تو اسے لوگ خوش مزاجی کی باتیں کرتے ہیں, اس کے لیول کی بات کرتے ہیں. وہ جو دو آدمی تھے جن کے نام تاریخ میں نہیں ہیں, انہوں نے علی کو بلا لیا نماز کے ختم ہونے کے بعد. ختم ہوئی, علی کو بلایا, کہا علی یہ تم کیا کر رہے تھے؟ بچہ ہے نا, بچوں سے بچوں جیسی باتیں. علی یہ تم کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ جو میرا رسول کر رہا تھا. جواب تو یہی ہے تاریخ میں, جو میرا رسول کر رہا تھا وہ میں کر رہا تھا. کہا بھائی تمہارا رسول کیا کر رہا تھا؟ کہا اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا. کہا تم نے جو یہ نماز پڑھی تو کیا اپنے باپ سے پوچھ کے پڑھی؟ بچہ مسکرا دیا کہ اللہ نے جب مجھے خلق کیا تھا تو کیا میرے باپ سے پوچھ کے خلق کیا تھا؟ یہ واقعہ تو تم نے سن لیا نا. ابو طالب کے کانوں تک علی کی آواز گئی, مسکرائے اور ان ساتھیوں سے کہنے لگے یہ ابو طالب کا بیٹا ہے, ابو طالب کا. سمجھ گئے بات کو؟ اور اب محمد رسول اللہ کا ہاتھ تھاما اور یہ کہتے ہوئے چلے کہ بس یہ تجھے معلوم ہے کہ اگر تو آج نہ ملتا تو کیا ہوتا؟ کہا چچا کیا ہوتا؟ کہا کفار عرب کے کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑتا. یہ ہے تیور ابو
طالب.
سارے قریش میں سے ایک کافر کو بھی زندہ نہ چھوڑتا اگر تو نہ ملتا. ہاتھ تھامے ہوئے وہاں آئے جہاں سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ابو طالب کے چہرے پہ جلال دیکھا. کسی ایک سینئر سردار نے پوچھا کہ ابو طالب آج تمہارے چہرے پہ جلال کیوں ہے؟ کہا بتلاؤ کہ بھائی چہرے پہ جلال کیوں؟ کہا بتلاؤ. انہوں نے اشارہ کیا, سارے جوانان نے بنی ہاشم نے تلواریں کھینچی. پھر اشارہ کیا غلاموں کو, غلاموں نے نیچے نکالے. کہا یہ دیکھ رہے ہو, اگر میرا بھتیجا نہ ملتا تو یہ سارے اسلحے تمہارے سینوں میں پیوست ہو جاتے. اور اس کے بعد ایک شعر پڑھا, الم تالمو. اس شعر کے لیے میں نے یہ ڈاکومنٹیشن کیا, الم تالمو. ابو طالب کا شعر ہے, انا وجدنا محمدن نبین کا موسا. ذالک فی الکتب, تمہیں نہیں معلوم؟ مشرکوں سے کہہ رہے الم تعلمو, تمہیں نہیں معلوم؟ انا وجدنا محمدن, ہم نے پایا ہے محمد کو, نبین کا موسا, موسا جیسا نبی. خود ذالک فی الکتب, اور ہم نے اس کا تذکرہ پرانی مقدس کتابوں میں دیکھا ہے. بس تین ایمان کو ابو طالب کے یہیں آ گئے, محمد موسا پرانی کتابیں. کیا کہا بھائی, بھائی توجہ رہے, کیا کہا؟ الم تعلمو انا وجدنا محمدن نبین کا موسا, میرا محمد موسا جیسا. مجھے معاف کر دینا, مجھے کہ میں خیر ذمہ دارانہ بات کرنے کا عادی نہیں ہوں, مجھے نہیں معلوم کہ آیت نے کہا تھا محمد موسا جیسا, ابو طالب نے کہا محمد موسا جیسا, پہلے کس نے کہا مجھے نہیں معلوم. پہلے کس نے کہا مجھے نہیں معلوم, لیکن دو ہی صورتیں ہیں, کہ یا جملہ ابو طالب کا تھا قرآن نے لے لیا, یا جملہ قرآن کا تھا ابو طالب نے لے لیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب دونوں صورتوں کو دیکھتے چلیں. اگر قرآن کا جملہ تھا ابو طالب نے لے لیا, تو ابو طالب نے گویا اس قرآن کے جملے کی تصدیق, لیکن آیت تو اس وقت تک آئی نہیں تھی. آیت تو ابھی اتری نہیں تھی. یہ ابو طالب نے قرآن کیسے دیکھ لیا؟ قرآن اس وقت تھا لوح محفوظ میں. تو اب یہ بحث نہ کرو کہ وہ مسلمان تھا یا نہیں, بحث یہ کرو کہ لوح محفوظ کا عالم تھا یا نہیں. سامنے کی باتیں. اچھا بھائی, تو قرآن نے کہا محمد موسا جیسا, کہا اترا. اس وقت تو قرآن کے ماننے والے بھی بہت کم تھے, تھوڑے سے تھے. اور ابو طالب نے مشرکین مکہ کے بھرے ہوئے مجمع میں کہا, سرداروں کے مجمع میں, کہ الم تعلمو انا وجدنا محمدن نبین کا موسا, تمہیں نہیں معلوم ہم نے پایا. تصدیق کر رہے ہیں, انا وجدنا, زور ہے کہ ہم نے پایا محمد کو موسا جیسا نبی. یہ وہی کہہ سکتا ہے جو محمد کو بھی جانتا ہو, موسا کو بھی جانتا ہو, دوسرا نہیں کہہ سکتا. ہم نے پایا محمد کو موسا جیسا نبی. تو مالک احسان تو ہو گیا, ابو طالب میں تعارف کرایا محمد موسا جیسا, اب تو بدلہ کیا دے گا؟ کہا وہی بدلہ دوں گا, وہی بدلہ دوں گا, اور اس شان سے بدلہ دوں گا کہ ابو طالب نے کہا تھا کہ محمد موسا جیسا. حبیب حبیب کہہ دے کہ ابو طالب کا بیٹا ہارون جیسا.
ہے تو یہ
یا علی اما ترضا ان تکون منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، بڑی مشہور ہے، اللہ انہ لا نبی آبادی، یہ ٹکڑا بھی لگا ہوا ہے کہ علی کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ میں موسیٰ ہوں تم ہارون ہو؟ کون ہے بھائی موسیٰ؟ رسول. پھر ہارون کون ہے؟ علی. بس فرق یہ ہے کہ نبوت میرے بعد نہیں ہے، نبوت کے علاوہ جو صفتیں ہیں ہارون کی وہ سب تم ہیں، میں موسیٰ تم ہارون. اب میں کیسے اپنے سننے والوں سے کہوں، میں نہیں کہا کرتا، لیکن حدیث کی کتابیں بھی میری نگاہ میں، ایک راوی نے جانتے ہو کیا تھا، کہنے لگا یہ روایت یہ تھوڑی تھی کہ میں موسیٰ تم ہارون. اچھا بھائی تو صحیح روایت کیا تھی؟ کہنے لگا روایت یہ تھی کہ یا علی اما ترضا ان تکون منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، نعوذ باللہ، میں موسیٰ ہوں تم ہارون ہو. ہارون کو پہچانتے؟ موسیٰ کے زمانے کا بہت بڑا سرمایہ دار، قارون کا خزانہ مشہور ہے نا، تو قارون موسیٰ کے زمانے کا بہت بڑا سرمایہ دار. کہنے لگے کہ رسول نے فضیلت نہیں بیان کی، نعوذ باللہ، ہے کتابوں میں ہے، لوگوں نے اس کو ضعیف بھی قرار دیا محدثین نے، لیکن روایت تو ہے. اگر کیا روایت ہے؟ نعوذ باللہ کہ میں موسیٰ ہوں تم قارون ہو. اب دشمنی علی میں لوگ کہاں تک گئے تم نے دیکھ لیا نا، لیکن اب جملہ کہے بغیر تو میں آگے نہیں جاؤں گا. بھائی دیکھو، تم مثال دیتے ہو شبیہ، کہ فلاں شخص کا چہرہ چاند جیسا ہے، چاند بھی حسین چہرہ بھی حسین، فلاں شخص کا علم سمندر جیسا ہے، علم بھی پھیلا ہوا سمندر بھی پھیلا ہوا، فلاں شخص اپنی رائے میں پہاڑ ہے، پہاڑ بھی نہیں ہٹتا رائے بھی نہیں بدلتی. تو تشبیہ دینے کے لیے ضروری ہے نا کہ چیز دونوں میں یکساں ہو. اچھا تو کیا کہا علی کو؟ قارون دولت مند، ٹھیک ہے نا، جاؤ. اب تمہیں ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ساری دنیا کی مسلمان تاریخیں دیکھ ڈالو، علی تو مخلص آدمی تھے، جانتے ہو جب علی تو مخلص تھے، مخلص تھے علی، یعنی جب بیاہ ہے نا سیدہ کو علی سے، تو کہا کہ بیٹی تیرے شوہر کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن وہ اول الاسلام ہے، وہ اول المومنین ہے، وہ اول من یدخل فی الجنہ ہے، غریب ہے مگر پہلے اسلام لایا، پہلے ایمان لایا، پہلے جنت میں جائے گا. خود رسول نے کہہ دیا کہ غریب ہے، فقیر ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو تشبیہ تو کسی پیسے والے سے ہونی چاہیے تھی نا. تو اب میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ علی کو قارون سے مثال دینے والے، علی تو غریب تھا، اسے چھوڑ دے کسی غنی کو تلاش کر لے. زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن بات یا علی اما ترضا ان تکون منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، میں موسیٰ تو ہارون. طے ہو گئی نا بات، میں موسیٰ تو ہارون، اعتراض ہو. اب میں کیا بتاؤں، لوگ سمجھتے ہوں گے کہ شاید ایک مرتبہ رسول نے کہا، 29 مقامات تو میں دیکھ چکا. جب دیکھو کہہ رہے ہیں میں موسیٰ تو ہارون، میں موسیٰ تو ہارون، سوچتے رہو کہ بھائی اتنی مرتبہ کہا میں موسیٰ تو ہارون، بھائی بات کیا ہے، بھائی توجہ رہے. فالقا موسیٰ عصا ہو، دربار میں فرعون کے موسیٰ نے اپنا عصا پھینک دیا. فاذا هی تلقف ما یافکون، اور وہ اژدہا بنا، اور اژدہا بن کر جادوگروں کی رسیوں کو نکلنے لگا. سن لیا تم نے، ہزاروں مرتبہ یہ واقعہ سنا ہوگا، ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، قرآن ہے قرآن. فالقا موسیٰ عصا، موسیٰ نے اپنا ڈنڈا پھینک دیا فرعون کے دربار میں، جادوگر سامنے ہیں اور انہوں نے رسیاں پھینکی ہیں، پالکو ہیبال ہوں ویسی ہوں، انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی چھڑیاں پھینکی اور تھوڑی سی رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن کر چلی موسیٰ اور ہارون کی، پالکا موسیٰ تھا، موسیٰ نے ہاتھا پھینک دیا. فیضا ہی تلقف ما یافکون، انہوں نے اس اجدہے نے ان کی پھینکی ہوئی رسیوں کو اور چھڑیوں کو کھانا شروع کر دیا. اب جو دیکھا جادوگروں نے کہ ہماری پھینکی ہوئی رسیاں نکل گیا, موسیٰ کا کہا وہ القیس سہارا تو ساجدی, سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے. گر گئے نا. وہ کالو, اب کرے بات سنو جادوگروں کا, وہ کالو آمنا بے رب العالمین, رب موسیٰ و ہارون, ہم ایمان لائے اللہ پر جو موسیٰ کا بھی رب ہے ہارون کا بھی رب ہے. بھائی توجہات مبذول رہے, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن مجید کی آیتیں ہیں, جا کے دیکھ لینا دو مقامات پر, ایک سورہ شعرا, جادوگر سجدے میں گئے اور سجدے میں جانے کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. موسیٰ کے جادوگروں کے کلمے میں تین شخصیتوں کے نام ہیں, اللہ موسیٰ ہارون. اگر دنیا علی کو ہارون محمد مان لے تو کلمہ محمد رسول اللہ پہ ختم نہیں ہوگا, علی ولی اللہ ضروری ہوگا. میں نے سہمت دی اپنے سننے والوں کو, بھائی اسی واقعے کے بعد تو موسیٰ بن اسرائیل کو لے کے نکلے ہیں. اب مجھے روکنا نہیں ہے اس مرحلے پر, لیکن اب بات آ گئی تو جملہ سنتے جاؤ. موسیٰ بن اسرائیل کو لے کے نکلے, بہت عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے. اور اب یہ جملہ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں کہ آگے آگے موسیٰ ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں, پیچھے پیچھے تعاقب میں فرعون ہے اور اس کی فوج ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا اب 100% موسیٰ والے نکل گئے اور 100% فرعون والے ڈوب گئے. آپ کا کیا خیال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو جمعیت تھی قوم تھی اس میں کوئی خراب آدمی نہیں تھا؟ جب مقابلہ ہوا ہے, سنو بھائی سنو, جب مقابلہ ہوا ہے تو کہنے لگے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا اللہ جائے لڑنے کے لیے, ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. تو سب تو اچھے نہیں تھے نا قوم موسیٰ, سب تو اچھے نہیں, ٹھیک صحیح ہو گئی بات. اچھا تو کیا لشکر فرعون میں سب برے؟ پھر قرآن کالا رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ, فرعون کے خاندان میں ایک ایسا مومن بھی تھا جس نے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. تو نہ فرعونی سب برے ان میں اچھا بھی, اور نہ موسیٰ والے سب اچھے ان میں برا بھی, اور دونوں مثالیں میں نے قرآن مجید سے دے دی. بھائی عجیب ہے کہ موسیٰ اپنے برے کو بھی نکال لے گئے, فرعون اپنے اچھے کے ساتھ بھی ڈوب گیا. بھائی توجہ رکھنا, تو اللہ یہ نہیں دیکھتا جب جماعت جا رہی ہو کہ اچھا کون ہے برا کون ہے, فقط اتنا دیکھتا ہے کہ اچھے امام کے پیچھے جا رہے ہو یا برے امام کے پیچھے. مرحلہ فکر اختتام پذیر ہو گیا, لیکن میں کیا کروں, یہ میری مجبوری ہے. یعنی یہ سوچنے کی بات ہے کہ دونوں ایک ہی راستے پہ جا رہے تھے. کیا خیال ہے کہ موسیٰ مشرق میں جا رہے تھے اور فرعون مغرب میں جا رہا تھا؟ بھائی جس راستے پہ موسیٰ جا رہے ہیں اسی راستے پہ فرعون پیچھے پیچھے آ رہا, تو راستے کا ایک ہونا نجات کی دلیل نہیں ہے. میسج پہنچ گیا میرے سننے والوں پر؟ یعنی اب یہ تو امر الہی سے کام ہو رہا ہے. یعنی کہنے لگا, بھائی توجہ رکھنا, پانی سے کہنے لگا کہ خبردار موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں, اور اسی پانی سے کہا فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں. بھائی ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی تو جاؤ توریت دیکھ لینا, اگر میری بات پہ اعتبار نہ ہو 12 کی 12 قوموں کو نکال دیں گے. یہ ہے اولو العزم نبی کی طاقت. نہیں بھائی میں جملہ بدل دوں, اپنے زمانے کا ایک امام موسیٰ, ایک امام موسیٰ توریت کا حوالہ 12 قوموں کو نکال دے لے گیا. تو ایک امام کی قوت یہ ہے کہ اپنی 12 قوموں کو نجات دے دے, تو کیا 12 مل کر ایک کو نجات نہیں دے سکتا؟ میرے عزیزوں, میرے دوستو, اب تو دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں رہی, لیکن میں کیا کروں, یہ میری مجبوری ہے, اسے کہتے ہیں امام. سمجھ میں آیا؟ اور اب امام کہو, حجت خدا کہو, خلیفہ کہو, لفظ بدلے ہوئے ہیں, معنی ایک ہے. یہ میں تم سے سچ عرض کر رہا ہوں, لفظ بدلے ہوئے ہیں. یعنی ایک روایت ان ائمتوں سے بھی آئی ہے, خلفائی سے بھی آئی ہے. اور دیکھو میری بات پہ اعتبار کیا, لفظ بدلے ہوئے ہیں روایت کے, لیکن روایت ہے بخاری شریف میں خود دیکھی, مسلم میں میں نے خود دیکھی, نسائی میں, ترمذی میں, ابن ماجہ میں, مسند احمد ابن حنبل میں, کتنے گنوں اور سب دیکھی. دیکھنے کے بعد بولنے کا بھی ٹھیک ہے نا, جانتے ہو کیا؟ اچھا ایک ورژن پڑھ رہا ہوں, خلفائی اسم عشر, میرے خلیفہ 12 ہوں. یہ میسج لے کے جانا, حوالے میں نے تمہیں دے دی, اور اگر تفصیلی حوالوں کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں, جب کہو گے میں تمہیں لکھ کے دے دوں گا کہ کن کن کتابوں میں خلفائی اسم عشر میرے خلیفہ 12 ہوں گے. میں تم سے سوال کروں, اتنا احمقانہ سوال تم نے زندگی میں کبھی نہیں سنا ہوا, یا کس کا خلیفہ یہ سوال ہے؟ سوال احمقانہ ہے یہ بھائی. رسول کہنے خلفائی اسم عشر میرے خلیفہ 12 ہوں گے, میں پوچھتا ہوں کس کے خلیفہ؟ رسول کے. تو خود ہی روایت میں موجود ہے رسول کے, تو میں پوچھوں خلیفہ ہے رسول کے, بنائیں گے آپ؟ خلیفہ ہے رسول کے, آپ بنائیں گے, بھائی تو بنانا چاہیے رسول ہی کو. بھائی اب عجیب بات ہے, خلفائی اتنا اشد 12 ہوں گے, رسول کے خلیفہ قیامت تک ملا کے 12 ہوں گے, خلفائے راشدین 4 میرے سر آپ ہوگا, ٹھیک ہے نا. خلفائے بنی امیہ 28, خلفائے بنی عباس 37, حاضر امام 51, یعنی مطلب 50. یہ 12 کی تعداد ہمارے علاوہ کہیں نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ تو اب کھلتا نہیں کہ یہ ہے کون, میں نے حوالے دے دیے. اب جاؤ اپنے گھر کی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں, جنابی المحدث شیخ سلیمان حنفیہ قندوبی رحمۃ اللہ علیہ, محدث القربا سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ, فرائد السلطین علامہ ہمبینی رحمۃ اللہ علیہ, اور ان تینوں بزرگوں کا تعلق اللہ ان پر رحمت نازل کرے میرے مسئلے سے نہیں. تینوں نے بالاتفاق لکھا کہ پیغمبر نے ایسے فرمایا تھا, خلفائی اثنا عشر میرے بعد میرے خلیفہ 12 ہوں گے, اولہم علی و آخرہم مہدی. سمجھ گئے؟ ان کا پہلا علی ہے, ان کا آخری مہدی ہے, تو اب درمیان میں جو ہوں گے وہ بھی تو علی ہی ایسے ہوں گے نا. یہی لانا تھا, اور میری تقریر اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی. دیکھو بھائی اب میرے پاس وقت نہیں ہے, ورنہ سخنائے گفتگو تو بہت سے تھے. ایک بات تو یاد رکھنا, اور یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ما من غائبت فی السماوات والارض الا فی کتاب مبین. یاد دیکھو قرآن میں ہے, یعنی آسمان و زمین کا ہر غیب قرآن میں ہے. میں کہوں میرا گریبان تھام لو, یہ کیا آپ نعوذ باللہ بدعت کی بات کر رہے ہیں؟ وہی تو قرآن ہے یار, یا نوجوان دور سے مخاطب ہو گیا تھا, یہ بتاؤ کہ میں نے تو نہیں کہا نا مام غائبت جس سماوات اور ارض اللہ فی کتاب مبین, آسمان و زمین کا ہر غیب, توجہ رہے, ہر غیب کتاب مبین میں ہے, تو سارا غیب ہے قرآن کے اندر. اور اب قرآن کہاں ہے, بل ہوا سورہ عنکبوت 29واں سورہ, بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم, ہم نے قرآن کو صاحبان علم کے سینوں میں رکھا ہے. تو جس کے سینے میں قرآن ہوگا وہ عالم الغیب ہوگا یا نہیں؟ بس تقریر آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی نا. اچھا بھائی, اب یاد تو ہوگا نا کہ علی نے سلونی کا دعویٰ کیا تھا, یہ دعویٰ غیب ہی کی بنیاد پر تھا. ذہن میں رکھنا اس بات کو, ما من غائبۃ فی السماوات والارض الا فی کتاب مبین, آسمان و زمین کا ہر غیب قرآن میں ہے, اور قرآن صاحبان علم کے سینوں میں ہے. اور کہا علی تم کہتے ہو سلونی, تم سے کیوں پوچھیں؟ کہا بھائی اس لیے پوچھو کہ سارا قرآن اس سینے میں ہے, میرے غیر کے سینے میں نہیں ہے. یہ کہا تھا ممبر سے کوفے کے, فرمایا تھا کہ سارا قرآن اس سینے میں, کسی اور سینے میں نہیں ہے. کچھ یاد ہے تمہیں؟ یاد ہوگا کہ علی کوفے کی مسجد میں نماز پڑھانے جا رہے تھے کسی دن, جب وہ قد قامت الصلاح ہوا ہے نا اور علی چلے ہیں اپنے مسلح کی طرف, تو کہنے لگا یا علی یہ تو بتاتے جاؤ کہ کتنے جانور ہیں جو انڈا دیتے ہیں اور کتنے جانور ہیں جو بچہ دیتے ہیں. شرارت آپ نے دیکھی؟ اگر کسی کو معلوم بھی ہو جب فہرست گنائے گا تو نماز قضا ہو چکی ہوگی. مذاق مذاق تو نہیں ہے سارے جانوروں کا نام لیا جائے, ٹھیک ہے نا؟ پہلا مذاق تو یہ کہ سارے جانور آدمی کو یاد ہوں, دنیا میں کتنے جانور ہیں, ٹھیک ہے نا؟ پھر ان کو گنائے گا فلاں انڈا دیتا ہے, فلاں بچہ دیتا ہے, فلاں انڈا دیتا ہے, فلاں بچہ, کتنا ٹائم چاہیے؟ تو یہ شرارت تھی, یہ شرارت تھی کہ علی نماز نہ پڑھ سکیں. یا علی بتاؤ کہ وہ جانور کون سے ہیں جو انڈا دیتے ہیں, وہ جانور کون سے ہیں جو بچہ دیتے ہیں؟ مڑے کہنے لگے جن کے کان اندر ہیں وہ انڈا دیتے ہیں, جن کے کان باہر ہیں وہ بچہ دیتے ہیں. اللہ اکبر. کبھی کبھی اگر موقع ہوگا تو تمہیں اس واقعے کی تفصیل بتلاؤں گا. یہ بات سن لیا تھا تم نے, اللہ اکبر نماز پڑھ لی, دوسرے دن وہ پھر ملا, اس کو ایک دوسرا فارمولا بتلایا, تیسرے دن پھر ملا, اس کو ایک تیسرا فارمولا بتا دیا, وہ سب کتابوں میں لکھے ہوئے, چوتھے دن اس کو چوتھا فارمولا بتا دیا. تنگ آ گیا, کہنے لگا جاری اب نہیں چاہیے. کہا کہ نہیں رکو, اگر تم قیامت تک ایک ہی سوال کو جواب کا جواب مانگتے رہو گے تو قیامت تک نیا جواب دیتا رہو. بس میرے عزیزوں, میرے دوستو, میری گفتگو اس مرحلے پر تمام ہو گئی. اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا, بہت بہت کچھ ہے ممکن ہے کل عرض کروں. سخنائے گفتنی علی کے سلسلے میں میرے پاس بہت ہی, لیکن بات کو اس مقام پر مکمل کر رہا ہوں. کیسا علی دیکھ لیا نا, اور کیسا علی بات بعد میں علی کے ان کی کنیز سے پوچھا گیا کہ دیکھو بھائی عبادت کے تین بڑے اہم مہینے ہیں, رجب, شعبان, رمضان. ان تین مہینوں میں سے کس مہینے میں علی زیادہ عبادت کرتے تھے؟ کہنے لگی زندگی گزر گئی علی کی خدمت میں, مہینے سمجھ میں نہیں آئے. تمہاری آوازیں بلند ہو, کیا عجیب بات ہے, آوازیں بلند ہوں گی. بیٹی تیرا باپ اس کی بارگاہ میں جا رہا ہے, ام کلثوم کا بیان ہے, چلے بیٹی دروازے تک خدا حافظ کہنے کے لیے آئی. سب جانتے ہیں مرغابیاں بڑھی, انہوں نے چیخنا شروع کیا, علی کی آبا کے دامن کو اپنی ملخاروں میں پکڑ لیا. تو دو جملے کہے علی نے, اب میں آگے جا رہا ہوں لیکن یہ دو جملے سنتے جاؤ. ام کلثوم سے کہنے لگے کہ میرے بعد ان جانوروں کی بھوک اور پیاس کا خیال رکھنا, یہ بھوکی اور پیاسی نہ رہیں, اور اگر انہیں دانا پانی نہ دے سکو تو انہیں آزاد کر دینا. یہ جملہ تو ام کلثوم سے کہا, اور نکلتے ہوئے ایک جملہ کہا, سوائے ہو تتبعوا نوائے, ابھی تو مرغابیاں چیخ رہی ہیں, کچھ دیر کے بعد میری بچیاں چیخیں گی. مسجد میں آئے, ابن ملجم کو جگایا, تھوڑے سے واقعات سال میں ایک ہی مرتبہ تو بیان ہو, اسے اٹھایا, منارے اذان پہ گئے, اذان دی, واپس آئے, رکوں گا نہیں اس لیے کہ میرے پاس واقعات ہیں لیکن میں تیزی سے آگے جانا چاہ رہا ہوں. اذان دی, وہ اٹھا اور جب علی نے نماز شروع کی پیچھے آگے کھڑا ہو گیا. حسنین کو حکم امامت سے روکا تھا کہ آج تم گھر سے نہیں نکلو, حسنین گھر میں, ٹھیک ہے, علی نے نماز شروع کی, مسائل پہ چند جملے کہوں گا. علی نے نماز شروع کی, پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے سر اٹھا, اٹھتا ہوا سر, گرتی ہوئی تلوار. یہ سنا تم, طاقت دگنی ہو گئی ہے, اٹھتا ہوا سر, گرتی ہوئی تلوار, یعنی اس شدت سے تلوار لگی کہ علی کا اٹھتا ہوا سر پھر سجدے میں چلا گیا. مجرم بھاگا, قاتل بھاگا, علی اٹھے, اور اٹھنے کے بعد حسنین آ چکے تھے. اٹھنے کے بعد حسن کو اشارہ کیا, نماز پڑھو, پڑھاؤ. حسن نے نماز پڑھائی اور علی حسن کے پیچھے بیٹھے ہوئے نماز پڑھتے رہے. جیسے رسول نے غدیر بنائی تھی علی کے لیے, ویسے علی نے غدیر بنا دی حسن کے لیے. سنتے چلو, زیادہ زحمت نہیں. نماز مکمل ہوئی. ایک مرتبہ مسجد کی مٹی اٹھائی علی نے اور اپنے زخمی سر پہ ڈالی اور آیت پڑھی, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى, اسی زمین سے خلق کیا ہے ہم نے, اسی زمین میں پلٹا دیں گے اور قیامت کا دن اسی زمین سے اٹھائیں گے. یہ کہہ کر علی ابن ابی طالب غنودگی میں چلے گئے, غشی کے عالم میں. ایک مرتبہ علی کو یہ محسوس ہوا کہ کوئی میرے ٹانگوں سے لپٹا ہوا تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے. آنکھیں کھولی, کہا بیٹا حسین اتنا گریا؟ دو جملے سنتے جاؤ. اجرکم اللہ, ایک گلیم بچھایا گیا, گلیم جانتے ہو, کمبل کی قسم, ایک گلیم بچھایا گیا. دونوں بیٹوں نے اور علی کے جلیل القدر ساتھیوں نے اٹھا کر اس گلیم میں لٹایا اور لے چلے. سنا ہی ہوگا تم نے, دیکھو بھائی تاریخ آل محمد بھی عجیب ہے, کمبل میں جنازہ اٹھایا جانا یہ تین ہی مقامات پر نظر آتا ہے. یا تو علی کے جنازے میں یہ شان نظر آئی, اور یا موسیٰ قادم کا جنازہ کمبل میں لپیٹ کر بغداد کے پل پہ پھینک دیا گیا, اور یا قاسم کا جنازہ اتنے ٹکڑے تھے کہ حسین نے کمبل بچھایا, روتے جاتے تھے اور ٹکڑوں کو جمع کرتے جاتے تھے. تم نے گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی. اب اس سے زیادہ بیان نہیں کروں گا. چلے گلیم میں, آگے سے حسنین نے اٹھایا, پیچھے سے صحابہ نے اٹھایا, अली के चाहने वाले मातम करते हुए सोगवार अंदाज में अली के उस ताबूत के पीछे चले जो गली में। जब दरवाजे से पहुंचे तो कहा, हसन मेरे साथियों को खुदा हाफिज कहो। कहा, बाबा घर तक तो पहुंचा दे। कहा, हसन सुन नहीं रहे हो, फातिमा जहरा की बेटियां रो रही हैं। उनकी आवाज घर से बाहर आ रही है, अली को पसंद नहीं है कि फातिमा की बेटियों की आवाज ना महरमों के कानों तक जाए। या अली, ये वही बीवियां हैं कि हाथ पथे गर्दन से बंधे हुए थे, हाथों में रस्सियां बंधी हुई थी और मुनादी आवाज देता हुआ जा रहा था कि तमाशा देखने वालों, तमाशा देखो ना। وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامُ قَرِيبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ।